عقیدہ واسطیہ پیج نمبر 197. اللہ تعالیٰ کے لیے دو ہاتھوں کا اثبات، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے دو ہاتھوں کا ہونا یہ ثابت ہے بات. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع عطا کرے، ہمارا سینہ کھولے، اور جو بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ حق بات ہو اور خیر والی بات ہو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے، آمین. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ عقیدہ واسطیہ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں جو ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ ہم کافی کچھ پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں. امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ کے، اور اللہ کرے کہ سمجھ میں آیا ہو. جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے، اس کا چہرہ اور اس کے چہرے سے کیا مراد ہے، وہ بھی ہم نے پڑھا تھا. اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن، یعنی آنے والے کل آخرت میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا چہرہ یعنی اللہ کا دیدار بھی ہوگا، اس کے لیے بھی ہم نے آیات پڑھی تھی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن اپنے چہرے کا دیدار کروائے، آمین. آج ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن میں جن باتوں کا اثبات کیا ہے، یہ دلیل سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، اس کا ذکر پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ، آنکھیں، اور پہلے ہم یہ دونوں دیکھتے ہیں، اگر ٹائم رہا تو پھر ہم آگے تیسری چیز دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. پیج نمبر 197، جن کے پاس عقیدہ واسطیہ کی کتاب ہے، شرح عقیدہ واسطیہ. تو اللہ تعالیٰ کے لیے دو ہاتھوں کا اثبات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہو کہ جو معتزلہ فرقے کی جو شاخیں ہیں، جس میں جہمیہ اور شاعرہ اور بھی بہت سارے دو تین فرقے آتے ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیزوں کو مانتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا اثبات کریں گے، یعنی ثبوت دیں گے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انسانوں جیسے ہاتھ رکھتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے، بلکہ ہاتھ کا مطلب قوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قوت کاملہ ہے یا قدرت کاملہ ہے، وہ ہوتا ہے ہاتھ کا مطلب، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئے. یا وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے، اور ایک اور بھی بات آپ یاد رکھیں گے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا پہلے بھی کہ کچھ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے دو معنی لیتے ہیں، اس کے ظاہری معنی اور باطنی معنی. اور یہ جو باطنی معنی لینا ہے، اس سے پھر وہ لوگ اپنی من مانی تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا اس کے باطنی معنی یہ ہے، یعنی ایک چھپے ہوئے معنی، اندر کے معنی یہ ہیں قرآن کی آیت کے، اور ظاہر کے معنی یہ ہیں. تو اصل میں اس باطنی معنی لینے کا ان لوگوں کا مقصد کیا ہے کہ ان کے لیے پھر ایک دروازہ کھل جاتا ہے کہ پھر قرآن کے الفاظ کی اپنی من چاہی تعویل یا من مانی تفسیر کرتے رہیں. تو اس لیے ہم ہر لفظ کی باطنی معنی نہیں لے سکتے. ہو سکتا ہے کچھ الفاظ کھول کر جب بیان کیے گئے ہیں تو اس کا ایک الگ مطلب ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی ہم قرآن و سنت کی روشنی ہی میں سمجھیں گے. کیونکہ قرآن کیا کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن ہی اپنے باطنی کی تفسیر کرتا ہے. اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ کار تھا، یعنی خلفائے راشدین کا بھی یہی طریقہ رہا، کہ وہ کہتے کہ جب تم کوئی مسئلے کا حل تلاش کرو یا تم کوئی چیز تم جاننا چاہتے ہو، تو پہلے قرآن سے قرآن ہی میں ڈھونڈو. جب تمہیں قرآن میں نہ ملے اس کا حل، تو تم سنت رسول دیکھو. جب تمہیں سنت رسول میں اس کا نہ نظر آئے واضح کوئی، تو صحابہ کا طرز عمل دیکھو کہ صحابہ نے کیا عمل کیا. یہی صحیح طریقہ ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لو. تو اس لیے ہم اگر باطنی معنی لینا شروع کر دیں گے، تو پھر تو جس کا جو دل چاہے گا اس کی باطنی معنی کریں گے. تو باطنی معنی بھی کب لینا، جسے بما کسبت ایدی الناس، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہے نا، کہ زمین اور سمندر میں فساد پھیل گیا ہے، بحروبر میں فساد پھیل گئے، بوجہ اس کے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی سے. تو یہاں ہاتھوں کی کمائی سے مراد کیا ہے، یعنی کوئی ہاتھ سے کوئی کام کر رہا ہو تو اس کے بدلے نہیں، بلکہ یہاں کیا ہے، ان کے اعمال ہے نا، کہ انہوں نے ایسے برے اعمال کیے یا ایسے شر پھیلایا جس کی وجہ سے زمین میں فساد پھیل گیا ہے یا بحروبر میں فساد پھیل گیا ہے. تو یہاں پر، یہاں قصبہ کے معنی ہاتھوں کی کمائی کے نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں پر کیا مراد ہوں گے، ان کے اعمال ہوں گے، سارے اعمال، جو ان کچھ کوئی بھی اعمال ہو سکتے ہیں، زبان سے کہیں بھی باتیں ہو سکتی ہیں، پورے جسم سے کیے گئے اعمال ہو سکتے ہیں، ہے نا. تو بات آئی ہے آپ کے سمجھ میں کہ ہر ایک کا ہم ظاہری اور باطنی مطلب نہیں لے سکتے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھوں کا مطلب ہے اس کی قوت کاملہ، لیکن یہاں ایک نارمل جو معنی جب موجود ہیں اور پھر اس کی کوئی تشریح نہیں کی گئی اور صحابہ نے بھی اس کی کوئی تشریح نہیں کی، تو مطلب ہم اس کے نارمل معنی لیں گے. ہاں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دیکھیں، ہم کسی بھی فرقے کو جو اگر اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے لیے ایکسپلینیشن دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جن چیزوں کا اثبات کیا ہے، جیسے اس کے دو ہاتھوں کا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کے ہاتھوں کو انسانوں کے ہاتھوں سے تشبیہ دے رہے ہیں، نہیں. یہ تو بہت بڑی غلطی ہو جائیں گی. ہم پڑھتے نا قرآن میں کہ لیس کمثلی شیء، اس کی مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو خالق اور مخلوق تو ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے. تو ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے, لیکن وہ کیسے ہیں, کیا ہیں, وہ ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے, تو اتنا ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا اس بات, یعنی ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہم اس کو کوئی شیپ دے رہے ہیں یا اس کو ہم تصور ذہن میں قائم کر رہے ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو کیسے وہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن بس ہاتھ ہیں. تو اس کے لیے دلیل کے طور پر یہاں پر جو کتاب لکھنے والے ہیں انہوں نے یہ آیت لائی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ سواد آیت نمبر 75, ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا. ٹھیک ہے, وما مناک, یہ خطاب ایکچولی ابلیس سے ہو رہا ہے, اور یہاں پر استفہام یعنی ایک حیرت اور غصے سے توبیخ کے لیے ہے, یعنی ایک طرح سے ڈرانے کے لیے. اور لما خلقت بیدیا, یہاں پر اللہ نے لمن خلقت نہیں فرمایا بلکہ لما خلقت بتایا, اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے, اور یہ ان کا وصف ہے اصل میں جس میں کوئی ان کا دوسرا شریک نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جسموں کو اپنے ہاتھ سے بنایا, بلکہ یہاں مطلب یہ کہ اسپیشلی آدم علیہ السلام کا وجود ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, تو نہ کہ ان کے وجود کے اعتبار سے. یعنی یہ نہ امیجن کرے آپ کے نعوذ باللہ جیسے ہاتھوں سے کوئی چیز کو شیپ دیا جاتا ہے, وہ کیسے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے, کیونکہ ہم غیب کی باتیں نہیں جانتے. بس اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے, یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہاں جو الفاظ آئے ہیں کہ خلقت بیدیا, کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا, نہ کہ ان کے وجود کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, پیدا فرمایا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. اور اسی لیے جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے ان کی قدر و منزلت کو گھٹانا چاہا تو وہ کہنے لگا, اسجد لمن خلقت طینا, کہ میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایکچولی جو قاعدہ ہے وہ قاعدے کو ملحوظ رکھ کر دیکھا جائے تو نہ کہ اس عین شخص کو, یعنی نہ کہ آدم علیہ السلام کو, بلکہ یہاں پر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی یہ مطلب نہیں ہوگا کہ کوئی شیپ دینا چاہ رہا ہے یا ہاتھوں سے جو ہے اس کو بنانا چاہ رہا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کا تو بس یہ حکم ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ بات آپ یاد رکھیں. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ فن کے ہوں ماتا والا کو من النساء, پھر نگاہ کرو تم جو پسند آئی تمہیں دوسری عورتوں سے. تو اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ماں فرمایا, من نہیں فرمایا, اور وہاں پر بھی لما خلقت بیدیا ماں پر فرمایا, تو نکاح کرو جو تم کو پسند آئے تمہیں دوسری عورتوں سے. تو اس جگہ بھی یہاں ماں فرمانے کا مطلب کیا ہے, من نہیں ہے یہاں پر, اس کا مطلب عورت کو وجود نہیں بلکہ اس کی صفت ہے, یعنی عورتوں میں سے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی عورتیں ہو سکتی ہے, اس کو وجود نہیں ہے یہاں پر بلکہ کوئی عورتوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے. بہرحال تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا, تو ابلیس کو اس کے جرم پر ڈانٹ بھی لائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اس نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ہاتھوں سے بنایا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیے. اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے دو ہاتھوں کا اثبات کیا گیا ہے, بیدیہ تثنیہ کا صیغہ ہے, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فعل, الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے, یہ فعل خلق ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی جن کے ساتھ وہ قیامت کی زمین کو اپنے قبضے میں لے لے گا, یعنی ہاتھوں ہی سے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے دو ہاتھوں کا اثبات ہے, اور جیسے کہ سورہ روم آیت نمبر 68 میں آتا ہے, وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه, اور انہوں نے کما ہوگا اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی نہیں کی, اور قیامت کے دن ساری کی ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. تو یہاں پر مٹھی کس کی ہوتی ہے آپ بتائیے, ہاتھ کی ہوتی ہے نا, مٹھی کس کی بناتے ہیں ہم, ہاتھ کی بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں, اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, جیسے کہ حدیث میں آتا نا کہ جن کے ساتھ وہ اشیاء کو پکڑتا بھی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ صدقہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح کوئی انسان اپنے بچھڑے کو پالتا ہے. حدیث پڑھی ہے آپ لوگوں نے کہ جو خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے تو ایسا صدقہ اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے نا, اور اس کو اس طرح پروان چڑھاتا ہے جیسے کوئی بچھڑا ہوتا ہے اس کو پروان چڑھاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ لما خلقت بیدیا, کہ آدم علیہ السلام کے اس یہاں پر ان کا جو عزت اور ان کو شرف بخشا گیا اس کا اظہار ہو رہا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا. اور رسول اکرم کا ایک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا, یہ دارمی کی روایت ہے, کچھ نے اس کو صحیح کہا ہے اور اس کی تخریج بھی ہو چکی ہے. بہرحال تو یہاں پر اپنی صورت پہ پیدا فرمانے کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی مشابہت پر, بلکہ یہ کہ سب سے بہت صورت پر, جیسے اللہ تعالیٰ بھی سب سے بہترین, یعنی اللہ تعالیٰ اللہ جمیل یحب الجمال, تو آدم علیہ السلام کو بیسٹ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ویسے بنایا, یعنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا. ان کی شرف اور ان کی تکریم کے طور پر, ان کی عزت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف اضافت کی ہے کہ اپنی صورت پر پیدا فرمایا, مطلب یعنی اس کا یہ مطلب کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے جیسے مشابہ ہیں وہ, نعوذ باللہ نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے نا, کہتے ہیں نا ہم لوگ اس طرح سے, یا جو اونٹنی تھی وہ اللہ کی اونٹنی تھی ہے نا, تو اللہ کی اونٹنی سے مراد نعوذ باللہ یہ تھا کہ وہ اللہ سے تھی, نہیں تو یعنی ہم نسبت دے رہے ہیں. تو اسی طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پہ پیدا فرمائی نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نسبت دی ہے اپنے سے کہ یعنی جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا بہترین صورت پر ان کو پیدا کیا ہے نا. پھر جو دوسری آیت دلیل کے طور پر وہ لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, جیسے کہ یہود نے کہا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ یہود اصل میں بہت ہی جری ہو گئے تھے, بہت زیادہ ہٹ دھرم, بہت زیادہ نافرمان, بہت زیادہ موزور قسم کے لوگ, یعنی جن پر لعنت کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا. اتنی ان کی یعنی ان کی جرات اتنی بڑی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھی زبان درازی کرنے لگے, زبان تان دراز کرنے لگے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. انہوں نے کہا تھا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء, سورہ مائدہ 64 آیت. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے, باندھے گئے ان کے ہاتھ, اور لعنت ہو ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر, اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں, وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا فرمایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہود نے کہا تھا ید اللہ مغلولہ, ایک ہاتھ کا کہا تھا نہیں کہ اللہ کے ہاتھ, نعوذ باللہ. انہوں نے کہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ باندھ لیے ہیں, خرچ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ, نعوذ باللہ. اور انہوں نے کیوں کہا تھا, کہنے لگے کہ اچھا یہ کیوں, اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہتا تو سب کو خوشحال کر دیتا, کسی کو غریب کسی کو امیر کیوں بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غلت ایدیہم بل یداہم مبسوطتانی ینفقوا کیف یشاء. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں تسمیہ کا صیغہ استعمال کیا. تسمیہ آپ کو عربی زبان میں دو قسم کی جمع ہوتی ہے, ایک تسمیہ ہوتا ہے جس میں دو لوگوں کا آتا ہے, اور جو ایک پلورل ہوتی ہے جمع, اور اس پلورل میں بھی ایک جمع سالم ایک جمع مکسر ہوتی ہے, یعنی الفاظ کے ٹوٹے بغیر جمع کا بن جانا, اور کچھ اس میں الفاظ کا ٹوٹ جانا, جیسے مسجد ہے تو مساجد جمع ہے اس کی, تو یہ مکسر ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہود کے جواب میں کیا کہا تھا, جب یہود نے اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا کہ اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے, انہوں نے سنگولر کا صیغہ استعمال کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ غلت ایدیہم باندھے گئے انہیں کے ہاتھ, اور اللہ کے تو بل یداہ مبسوطتانی, اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں, پھیلے ہوئے ہیں, کشادہ ہیں. اور سبحان اللہ, واقعی آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ تو دن رات نواز رہا ہے, دن رات نواز رہا ہے سب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو, اگر سارے کے سارے تم آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک تم کسی میدان میں جمع ہو, اور سب کے سب اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے سب مانگے پکارے اللہ تعالیٰ, تو میں تم سب کی حاجت پوری کر دوں گا, اور میرے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. یا ایک دوسری حدیث میں تھے کہ بس اتنی کمی ہوگی کہ کسی سوئی کو نڈل کو سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے. آپ بتائیے کچھ ہو سکتی ہے؟ ایکچولی یہ بھی مبالغے کے لیے ہے, یعنی یہ کمی نہیں ہے, بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ سبحان اللہ, سمندر میں سوئی ڈبوئی جائے گی تو آپ کو دیکھیں اس کو کیا پانی لگے گا, کچھ کمی ہوگی سمندر میں اس پانی سے؟ نہیں ہوگی. تو بتانا مقصود یہاں پر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. تو یہ یہود دراصل بنی اسرائیل کے گروہ میں سے تھے, جو موسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے, پھر یعقوب علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں سے تھے. تو انہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے ایک عیب سے متصف کرنے کی کوشش کی, اور یہ ان کی سرکشی تھی اصل میں, اور ان کی سرکشی ہی کی وجہ سے آپ دیکھیں ان کے اوپر سب کی طرف سے لعنت کی گئی. تو انہوں نے کہا تھا کہ ید اللہ مغلولہ, اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے, نعوذ باللہ, یعنی وہ بخیل ہے, اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے. تو یہاں پر ایک جگہ انہوں نے اور کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ, وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر اللہ اسے بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے. تو یہود نے کہا تھا کہ اچھا محمد تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے, اب وہ ہم سے قرضہ مانگنے لگا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ عاجز ہے, اس لیے کہ جب اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو ہفتے کے دن آرام کیا, لہٰذا ان کے لیے عید کا دن قرار پایا. تو نعوذ باللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہلے تو ہاتھوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے, پھر کہا کہ اللہ فقیر ہے, ان اللہ فقیر, بے شک اللہ فقیر ہے. تو یہ یہودیوں کی حرز سرائی تھی اصل میں, اور یہ ان کی بہت ہٹ دھرمی کہلے اس کی انتہا تھی, اور اسی بنا پر یہود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب یا عقاب نازل ہوا. غلت ایدیہم, انہیں کے ہاتھ باندھے گئے, اور ولوئنوا بما قالوا, یعنی انہوں نے جو اللہ تعالیٰ پر ایسے الفاظ استعمال کیے تو اللہ کی رحمت ہی سے محروم ہو گئے. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بخل اور ہاتھ کو روک لینے کی صفت سے متصف کیا, یہ بخیل کہا, تو وہ خود ہی اصل میں بخیل ہوئے. تو جس وصف بد کے ساتھ انہوں نے اللہ پر عیب لگایا تھا, اسے ان کی طرف پھیر دیا گیا, اور کہا غلت ایدیہم, انہیں کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, اور انہیں اللہ کی رحمت سے دور کر کے ان کے قول کے برابر ان پر کو چسپا کر دیا گیا, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جود و سخا اور اس کے فضل و کرم سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہاں پر جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا جو قول تھا وہ دعویٰ تھا غلط تھا, وہ ایک الگ بات ہوگی, لیکن ہم یہاں کس بات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں کا اس بات. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, اور حدیث میں آتے ہیں, حدیث قدسی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے بندو, اگر تمہارے اگلے پچھلے اور جن و انس ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ہر ایک کی حاجت پوری کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی، مگر اس قدر جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے سمندر میں واقع ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، وہ شب و روز بڑی کثرت کے ساتھ جود و سخا کرتا رہتا ہے، وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے لے کر خرچ کرتا آ رہا ہے، مگر جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ تو بعض حدیث یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ تو آپ خود سوچ لیجیے کہ یہاں پر خود ہاتھوں کا اس بات ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ ہمیں دیتا ہے وہ سب اللہ کے خزانوں سے ہمیں ملتا ہے، لیکن یہود نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر اس طرح سے طعن کیا تھا۔ اور یہ بات یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو تو نوازا مجھے کیوں نہیں نوازا، اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے نعوذ باللہ، ایسے الزامات اللہ تعالیٰ پر نہیں لگائے جا سکتے، یہ تو بہت بڑی جسارت ہوں گی۔ اصل میں سب کچھ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی ملکیت ہے، وہ جس کو چاہے دے، جیسے چاہے دے، جس کو چاہے دے کر چھین لے، جس کو چاہے نہ دے کر عطا کر دے، اس کی مرضی ہے۔ ینفقو کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو درمیانی مقدار میں دیتا ہے۔ اور یہ سب اس کی حکمت کی تقاضے ہیں، اصل میں ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیوں کم دیتا ہے اور کیوں زیادہ دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے جو فضل و کرم ہے، اس کی جو عطا ہے، اس سے دوسرے لوگ محروم نہیں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی دی ہے، سماعت اور بصارت دی ہے، عقل و شعور سے نوازا ہے، اور بھی بہت ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو ان کو دیکھیں انسان۔ یہود نے یہ گستاخانہ بات کہی کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اوپر جو دو آیتیں گزری اس میں دونوں ہاتھ کا اثبات ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے اور آبجیکشن لے سکتا ہے کہ اچھا، اللہ کے تو دو ہاتھ سے زیادہ ہاتھ کا ذکر ملتا ہے کہ یہاں پر، تو جیسے کہ سورہ یاسین میں آتا ہے 71 میں، اولم یرو ان خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے، اس میں سے جو کام کیا ہے ہمارے ہاتھوں نے۔ تو یہاں پر تثنیہ بھی نہیں آیا ہے اور سنگولر بھی نہیں آیا ہے، بلکہ جمع کا صیغہ آیا ہے، ایدینا، ہمارے ہاتھوں نے۔ ایکچولی یہ ہمارے ہاتھوں نے کیوں آیا یہاں پر اور کیوں جمع کا صیغہ آیا ہے، یہ ایکچولی اس لیے آیا ہے کہ اپنی اہمیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت کو، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے آیا ہے۔ تو یہاں جمع کا صیغہ ہے۔ تو بعض اوقات جمع کا صیغہ تثنیہ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور جمع کے طور پر بھی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم انہیں گن نہیں سکو گے۔ اس جگہ جو نعمہ ہے وہ سنگولر ہے، جو کہ بہت ساری نعمتوں پر مشتمل ہے۔ تو ہم یہاں کہیں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی جو بات آئی ہے، تو ایکچولی اس سے مراد وہی دو ہی ہاتھ ہے، کیونکہ دو ہی ہاتھ کا ہم کو ذکر ملتا ہے۔ اور واللہ عالم، ہم زیادہ اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں کہہ سکتے۔ تو کتاب اور سنت سے جو ثابت ہے وہ دو ہاتھوں کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ تو دو جگہ ہم کو یہ بات مل گئی کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ اس کے کھلے ہیں۔ اور یہود کے قول کو رد کرنا بھی تھا، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے اور زمین کو دوسرے ہاتھ سے لپیٹ لے گا۔ اور آپ ہی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے دو سے زیادہ ہاتھوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہ جو حدیث ہے آپ کے سامنے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور زیادہ تر احادیث آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی لی گئی ہے۔ تو پھر علماء کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، ان سے زیادہ نہیں۔ ویسے ہم کچھ نہیں جانتے، بس دو ہاتھوں کا ذکر ہم کو قرآن اور سنت کی دلیل سے ملتا ہے، یہ بات ہمیں جاننا چاہیے۔ تو یہاں پر جو ایدینا کا لفظ آیا، ایکچولی یہ چونکہ جب ہم کا صیغہ استعمال کرتے تھے وہ سپیریورٹی کے لیے آتا ہے نا، تو مما عملت ایدینا، وہ جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ایدی کا لفظ ہے اس کا جواب اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یا تو بعض علماء کی طرح کہیں کہ جمع کا اطلاق کم از کم دو چیزوں پر ہوتا ہے، اور یا پھر یہ اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو دو ہاتھ کا ذکر ہے، باقی ہم نہیں جانتے۔ اس کی تشریح یا اس کی تفسیر یا اس کی تعویل سے ہم عاجز ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، کیونکہ اور یہ غیب کی باتوں میں سے ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے دو ہاتھوں کا اثبات ہے، باقی کی جو بحث ہے ہمیں اس میں نہیں پڑنا ہے۔ اگر ہم ہاتھوں کا اثبات کرتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو انسانوں کے ہاتھوں کے جیسے قرار دے رہے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کے اثبات سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم خالق کو مخلوق کے ساتھ برابر قرار دے رہے ہیں، بلکہ یہ چیز پہلے سے ہوتی چلی آئی ہے کہ سنت رسول سے، اجماع سلف کے حوالے سے، کہ خالق اور مخلوق کی مشابہت ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو بہرحال، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے کہ فلا تضربوا للہ الامثال، تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو انسانوں کے ہاتھوں سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ بس یہ کہ اس کے دو ہاتھ ہیں، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے پھر جو دوسرے لوگوں کا کہنا ہے ان کا یہاں پر رد ہو جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے مراد قوت ہے، یہ نعمت، تو لما خلقت بیدی، کہ یہ اسے مراد ہاتھ ہے، قوت لینا اس میں کہیں ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اگر ہاتھ سے قوت مراد دی جائے تو پھر آدم کو ابلیس پر کوئی فضیلت حاصل نہیں رہتی، بلکہ ساری مخلوق کی کسی فرد پر بھی انہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں رہتی، اس لیے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت سے پیدا کیا ہے۔ اگر ہاتھوں سے مراد قوت ہی ہو تو پھر ابلیس کے خلاف احتجاج وہ بھی درست نہیں ہوتا، کیونکہ ابلیس بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے رب، اگر تو نے آدم کو اپنی قوت سے پیدا کیا تو نے مجھے بھی اپنی قوت سے پیدا کیا ہے، لہٰذا اس سے مجھ پر فضیلت کیوں کر حاصل ہو۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاتھوں سے مراد قوت ہے. پھر پانچویں بات ہے کہ جس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے اس کا ذکر قوت یا نعمت سے لینا یا اس کو قوت اور نعمت سے ملانا یہ چیز درست نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا بھی ذکر ہوا ہے نا, بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, وہ جدھر چاہے اس کو پھیر دے. یہ بھی ہم پڑھتے آئے نا حدیث میں, صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور جو ہاتھوں کا ذکر اس میں دائیں ہاتھ ہی کہا گیا ہے, تو اس سے قوت لینا مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت ہے, لیکن ہم اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہم اس میں زیادہ کچھ بول سکتے ہیں. اب جو معتزلہ فرقے کی جتنی بھی شاخیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھوں کا اثبات کرتے ہیں یعنی ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جسم قرار دیتے ہیں. تو آپ کو جسم قرار دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوئی بھی جسم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے, نہیں. بس اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا اپنے بارے میں اتنا ہی ہم ایز اٹ از سمجھیں اور اس کو ایز اٹ از بیان کر دیں, نہ اس کی ہم تعویل کریں نہ تشریح کریں اور نہ اپنی منمانی بات اس میں پیش کریں, کیونکہ یہ سب غیب کی باتوں میں سے ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا ذکر کیا تو ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہوں گے لیکن کیسے وہ ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے, تو دو آنکھوں کا اثبات اللہ تعالیٰ کے لیے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اپنے رب کے حکم پر صبر کیجیے یقیناً آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. یہاں پر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور صبر کی بات ہے. ایکچولی ہم تو جانتے ہیں کہ ہر ایک کا صبر الگ الگ ہوتا ہے لیکن رسولوں کا صبر بالکل الگ تھا, کیونکہ کسی تکلیف پر صبر کر لینا وہ پھر بھی تھوڑا آسان ہے, لیکن اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا یہ بہت بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. آپ کو سامنے والا کچھ بھی کر سکتا ہے. رسول اکرم کو بہت تکلیف دی گئی, ہم سب جانتے ہیں, جسمانی بھی ذہنی بھی. تو یہاں پر صبر کا بھی لفظ آیا ہے اور شریعت میں اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے نفس پر روک لگائے رکھنا. تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی دو قسمیں ہم سبھی جانتے ہیں, ایک شرعیہ ہے یعنی شریعت جو ہم پر نافذ کی گئی ہے اور دوسری قونیہ ہے. جو شریعت میں احکامات ہیں اس سے مراد جو اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام ہیں, عوامر اور نواحی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا, عوامل پر صبر کرنا جو احکامات ہیں اس پر صبر کرنا, اور جبکہ اس کی معصیت سے صبر کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جانا اور نواحی سے رک جانا. اور احکام کونیاں کیا ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے, جیسے یہ مصائب کا آنا, طوفان کا آنا, جو اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر پر صبر کرنا, جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قضا آتی ہے, جو قدر ہے, تقدیر ہے, اس پر صبر کرنا, یہ کونیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا, اس کی معصیت سے صبر کرنا, اور اللہ تعالیٰ کی تکلیف دے اقدار پر صبر کرنا, یعنی جو بھی تقدیر کی طرف سے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس پر صبر کرنا. تو صبر کی تین قسموں کا علماء نے ذکر کیا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ, کے بس صبر کیجئے جو آپ کے رب کا حکم ہے اس پر. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی چیزوں کا حکم دیا, کئی امور سے منع فرمایا, کئی چیزیں آپ کے مقدر میں کر دی. تو رسول اکرم کو حکم تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, کہ اے رسول جو کچھ تمہاری رب کی طرف سے اتارا گیا اسے لوگوں تک پہنچا دیں. ادعو الی سبیل ربک, ہے نا, ملاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو. تو یہ جو احکام تھے بڑی عظمت کے حامل تھے, یعنی لوگ بہت سے لوگ حرام سے تو رک جاتے ہیں لیکن لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دے پاتے, ایک بہت جان جوکھوں کا کام ہے, یعنی ایک جو بہادر ہے وہی کر سکتا ہے. تو رسولوں کو اسپیشل اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے. اور جو نواحی ہے یعنی جس سے منع کیا گیا اس میں کیا تھا کہ ولا تکونن من المشرکین, اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا. یہ لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام عمل ضائع ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات تھے جو منع کیا گیا تھا, جن چیزوں سے کسی کا حکم دیا گیا تھا. تو رسول اکرم کو صبر کرنے کا حکم ہو رہا تھا, جو اذیتیں آپ کو دی جا رہی تھیں ذہنی, جسمانی, ہر طرح سے, جو بڑے بڑے انبیاء ہی صبر کر سکتے تھے یا پھر ان کے بعد کے فالوورز. تو ان لوگوں کو زبان سے بھی تکلیف پہنچائی گئی, مذاق اڑایا گیا, تحقیر کی گئی, تذلیل کی گئی. آپ کو معلوم ہے کہ کعبۃ اللہ میں کیا کیا گیا تھا, ان کے پاس جب ایک بار آپ نماز پڑھ رہے تھے تو جو جسمانی تکلیف دی گئی وہ کون سی تکلیف تھی؟ بہت مشہور واقعہ کوئی بتا سکتا ہے جو جسمانی تکلیف تھی وہ کیا تھی؟ جب رسول اکرم کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور سارے سرداران مکہ وہاں کعبۃ اللہ کے پاس آس پاس کھڑے تھے, کیا ہوا تھا؟ جب ایک بار تو ابو جہل نے ان کی نیک پر رومال ڈال کر کھینچ لیا تھا, ٹھیک ہے, اور ایک بار جو کچھ کے ڈالا گیا تھا ان کے جسم پر, تو اونٹ کی اوجھ بھی لا کر ڈال دی گئی اور وہ لوگ اس پر اتنا ہنسی ٹھٹھا کرنے لگے, ایک دوسرے پر گرنے لوٹنے پوٹنے لگے ہنس کر آپ کی تذلیل کر کے. تو ہر طرح سے رسول اکرم کو تکلیف دی گئی, تو یہ کیا تھا؟ اس پر صبر تھا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ وَاصْبِرْ, اور بس صبر کیجیے, لِحُکْمِ رَبِّكَ, اپنے رب کے حکم پر, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں, آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں. یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے نا. تو آپ میری آنکھوں کے سامنے, اس کا معنی کیا ہوا کہ میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور عربوں میں یہ بات بڑی مشہور تھی, معروف میرے نزدیک آپ کی بڑی اہمیت ہے، میں آپ کا خیال رکھوں گا، حفاظت کروں گا، آپ میرے پاس آخری حد تک مامون و محفوظ ہیں۔ تو اس کے لیے وہ اس طرح کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کا اثبات ہے۔ تو آنکھ کا شمار بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہیں اس میں ہوتا ہے، اور خبریہ میں، یعنی خبر دی گئی ہم کو قرآن میں۔ جب قرآن کی خبر ہے تو صحیح ہوگی، لازمن ہے کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ خود ہمیں خبر دے رہے ہیں۔ تو ذاتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہے نا؟ ہماری آنکھ ہمارے چہرے کا ایک حصہ ہے، ہم اس کو، یعنی کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہماری آنکھ نکل بھی سکتی ہے، ضائع بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی لوگ آج کل اس کو ڈونیٹ بھی کر دیتے ہیں، ایک حصہ نکال لیتے ہیں جسم کا۔ تو ہمارا، ہم انسان چونکہ ہم تو مخلوق ہے، تو ہماری آنکھوں سے ہم تشبیہ نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ ہے لیکن وہ اس کا حصہ ہے، وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے تھی، ہے اور رہے گی، نہ اس کو فنا ہے اور نہ ہی کو زوال ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پوری قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی باقی رہنے والی ہے، اس کی ذات بھی باقی رہنے والی ہے، اور اجزا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم یہ نعوذ باللہ، کیونکہ جو معتزلہ فرقہ کے جو شاخے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر آپ آنکھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو آنکھ تو کبھی بھی جدا ہو سکتی ہے جسم سے، تو لہٰذا یہ اس کی ذاتی صفت نہیں ہو سکتی نعوذ باللہ، پھر آپ اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے جسم کی شکل دے رہے ہیں۔ نہیں، ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ غیب کی باتوں میں سے، بس چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے آنکھوں کا ذکر کیا ہے تو ہم آنکھوں کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن ہم انسانوں کی آنکھوں سے تشبیہ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور ہمارا دیکھنا بہت فرق ہے اس میں، ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے، ہمارے دیکھنے میں اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں فرق ہے نہیں ہے؟ اور صحیح حدیث سے پتہ بھی چلتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف دو آنکھیں ہیں۔ آپ نے دجال کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ وہ کانا ہے جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور دوسری حدیث کے الفاظ میں کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور دوسری بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ تو رسول اکرم نے جب دجال کا ذکر کیا کہ دجال کیا ہے؟ کانا ہے جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس سے یہ حدیث اصل میں دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف دو آنکھیں ہیں۔ اگر دو سے زیادہ ہوتی تو آپ پھر فرماتے کہ تمہارے رب کی کئی آنکھیں ہیں، اس دجال کے رب نہ ہونے کا زیادہ وضاحت ہو جاتی، لیکن آپ نے یہاں پر یہ کہا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے جبکہ دجال کانا ہے۔ تو بے آیونی نا، یعنی آپ ایسی جگہ میں ہیں جہاں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ تحریف، اس میں تحریف نہیں کی جا سکتی۔ تو جو دجال کے بارے میں صحیح احادیثیں آئی ہیں اس پر سب کا یقین ہے۔ تو جو مشہور ائمہ ہیں، اسکالرز ہیں، وہ آیونین کی تفسیر کرتے ہیں کہ یعنی آپ ایسی جگہ ہیں جہاں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ، جو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھنا مطلب یہاں پر الگ الگ وہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ کچھ اور ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو جو ائمہ کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل یعنی آنکھ کا بھی اس بات کرتے ہیں، جبکہ اہل تحریف اس کا معنی یہی کرتے ہیں مگر وہ آنکھ کا اس بات نہیں کرتے۔ اہل سنت رویت کے ساتھ آنکھ کا بھی اس بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں۔ جو معطلہ ہے، معطلہ ایک فرقہ آپ کو بتایا تھا نا، اس دن معطلہ یہ ایسا فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات کو معطل قرار دیتا ہے، یعنی اس کو ہٹا دیتا ہے، وہاں سے ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس صفت کا اعتراف کرتے ہیں، اور یہ کہ فَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کا یہ جملہ کر دیں کہ آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، تو کیونکہ ایک جو فرقہ تھا جو رسول اللہ کو جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، وہ جو مستوی تھا عرش بری پر خدا ہو کر، اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بہت شرک والا شعر ہے، لیکن یہ آپ کو یہاں سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، کا ترجمہ کرتے ہیں آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، تو نعوذ باللہ آپ نے اللہ کا ایک حصہ قرار دے دیا نا رسول اللہ کو، تو پھر یعنی ایک مخلوق کو آپ نے اللہ کے برابر قرار دے دیا، جیسے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ تین میں کا ایک ہے، تو کچھ لوگ رسول اللہ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا نور ہیں نعوذ باللہ، یہ آپ اللہ کی آنکھوں میں ہیں نعوذ باللہ، تو پھر تو آپ حلولیہ بن گئے نا، یعنی حلول، جو لوگ حلول والے عقیدے کے قائل تھے کہ آپ اتنی ریاضت کرو، آپ اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو بھوکے پیاسے رہ کر کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہی آپ میں سما جائے نعوذ باللہ، یا آپ اللہ میں سما جائیں کہ میں تو بن جاؤں تو میں بن جائے، ایسا والا معاملہ، کہتے کہ اتنی عبادت اتنی ریاضت کی کہ اللہ اور بندہ ایک بن جاتا ہے نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کہاں رہتا ہے، تو کہتے ہیں بندے کے دل میں رہتا ہے۔ بہت غلط بات ہے، یہ غلط جملہ ہے۔ اور جو یہ جو عربوں کا ایک مشہور مقولہ ہے نا کہ ومن عرفت نفسک عرفت ربک، کہ جو اپنے نفس کو جان گیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفسوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اس طرح سے تھوڑی، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے حساب سے ہمارے دلوں کے حال تک جانتا ہے، لیکن وہ تو استوى على العرش ہے۔ تو جو حلولیوں کا عقیدہ تھا کہ جو اللہ حلول کر جاتا ہے، کہتے ہیں تم اتنا اللہ اللہ کرو، اتنا تم سلوک کہتے ہیں نا اس کو، سلوک اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، قطب درجات ہے کہتے ہیں، تو بس ایک وقت وہ آتا ہے کہ تم بس میں رب ہو جاؤں اور رب میں بن جائے نعوذ باللہ، ایسا کچھ جملہ ہے ان لوگوں کو، مجھے نہیں یاد آ رہا بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اور ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ایسی کوئی بات زبان سے نکالیں جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ کمی واقع ہو۔ ہم اللہ کی تعریف ویسے ہی کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، ہماری زبان اس بات سے عاجز اور قاصر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا کر سکے۔ سبحان اللہ یا رب۔ تو معاذ اللہ، کچھ لوگ قرآن کے آیتوں کے دو معنی نکالتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے، باطنی معنی اور ظاہری معنی۔ تو جس انسان کی طرف سے آنکھ سے دیکھا جاتا ہے تو ہم انسانوں کی آنکھ نہیں کہہ رہے، اللہ کی آنکھ سے مراد اللہ کی آنکھ جیسے بھی ہو ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہیں آپ، رسول اکرم مطلب آنکھوں کے سامنے مطلب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی حفاظت فرما رہا ہے، نہ کہ رسول اللہ اللہ کی آنکھوں میں ہیں نعوذ باللہ۔ اور جب بھی رسول اکرم سے جب اس طرح سے خطاب کیا گیا تو رسول اکرم تو زمین پر موجود تھے، تو خود ہی لوگوں کے جو دعویٰ ہے اس کا یہاں پر باطل ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی آنکھ میں موجود ہونا یہ بہت ہی غلط بات ہے جو اس کا جملہ لیا جاتا ہے، اس کی تفسیر کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کہ رسول اللہ اللہ کی نظروں کے سامنے مطلب آپ کی حفاظت میں ہے، جیسے کہ کشتی کے بارے میں کہا گیا تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں۔ دوسری آیت دلیل کے طور پر وہ لائے ہیں، وحملناہ علی ذات الواحن ودسر تجری بعیوننا جزاء لمن کان کفر، اور ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی میں سوار کر لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، یہ اس کے انتقام کے لیے تھا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی جو ضمیر ہے نوح علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے کہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تھا اور نوح علیہ السلام کا انکار کیا گیا تھا، ہے نا، 900 سال، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی پھر بھی بات نہیں مانی گئی۔ تو وسنا الفلک بعیوننا ووحینا، ہمارے حکم کے مطابق اور ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، تو وہ کشتی بنا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسے بنانے کا طریقہ انہیں الہام کر رہا تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، ذاتی الواحن ودسر، وہ تختوں اور کیلوں والی تھی۔ ٹھیک ہے، لکڑیاں جوڑی جاتی ہیں جیسے کیل وغیرہ، رسیاں، کیل ہے اس سے اکثر مفسرین کے نزدیک۔ تو تجربی آیونینا، یعنی تختوں اور کیلوں سے تیار کردہ جو کشتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ تو یہاں پر بھی آیون سے مراد اللہ کی دو آنکھیں مراد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے چلنے کا مطلب کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی کشتی جب پانی پر تیر رہی تھی اور جو آسمان سے پانی برسا تھا اور زمین نے بھی پانی اگل دیا تھا، اور انہوں نے دعا کی تھی نا نوح علیہ السلام نے کہ انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ تعالیٰ میں مغلوب ہو چکا ہوں، بہت زیادہ اب یعنی اب دعوت دینا میرے بس کی بات نہیں، یعنی یہ لوگ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لہٰذا تو میری مدد فرما۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے فرمائی تھی کہ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمد وفجرنا الارض عیونا، پھر ہم نے تیز بارش کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، اور یہ کشتی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے روا دوا تھی۔ تجریب آیونینا فانک بعیوننا، اسی میں ہے۔ اور تیسری آیت ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ سے کہا تھا کہ ان کو ڈال دو دریا میں، کہ اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ تھا کہ تو اپنے ہی دشمن کے گھر میں پرورش پائے گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پرورش پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے ہوگا، یہ سب آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے دشمن کے گھر میں ان کی۔ اور کیسے محبت ڈال دی تھی آپ اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ دیکھیے جیسے ماں نے دریا میں ڈالا، آپ دیکھیں کیسے جب موسیٰ علیہ السلام محل میں پہنچے ان کی باسکٹ، تو فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، انہوں نے دیکھتے سے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھا لڑکا ہے، ہو سکتا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور یہ ہمیں کچھ نفع دے۔ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اسے قتل مت کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ چونکہ ابن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ان سے اللہ نے محبت کی اور اپنی مخلوق کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دی۔ لتصنع على عيني، صنع کہتے ہیں کسی چیز کو مخصوص انداز میں بنانا اور تیار کرنا، مثلا لکڑی کے دروازے بنانا یا اسے کشتی تیار کرنا، جیسے گھر تعمیر کرنے کے لیے بھی لفظ آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہوئی، جب فرعونیوں نے انہیں دریا سے باہر نکالا، اللہ نے انہیں ان کے ہاتھوں سے قتل ہونے سے بچایا، محفوظ رکھا۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ فرعونی کیا کرتے تھے، بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ جہاں بیٹوں کو قتل کیا جا رہا تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی گود میں ہی پرورش کروائی، جہاں لڑکوں کو مارا جا رہا تھا وہ اسی گھر میں پرامن ماحول میں پروان چڑھے۔ یہ سبحان اللہ قدرت کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی تربیت کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت ہی خوبصورت پہلو تھا کہ انہیں دودھ پلانے والی عورتوں کے سامنے جب پیش کیا گیا، سب کا انہوں نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، نہیں موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے تھے، بس روتے چلے جاتے۔ تو جو لڑکی پیچھے پیچھے آئی تھی ان کی بہن، اس نے کیا کہا کہ میں ایک گھر والوں کا پتہ دیتی ہوں جو بہت اچھے ہیں اور وہ دودھ بھی پلائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے پاس ان کو لوٹا لایا۔ تو یہ ان کی والدہ کا بھی جو بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر یا اللہ پر توکل تھا کہ کون ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دے گی، لوگ تو دریا سے بچاتے ہیں بچوں کو تو ماں کیسے دریا میں ڈال دیتی، تو یہ ان کا اللہ کی ذات پر توکل، یقین اور ایمان تھا کہ پھر ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسے لوٹا لائیں گے تمہارے پاس، تم ڈال دو اس کو باسکٹ میں۔ اور سبحان اللہ کیسے وہ باسکٹ میں ڈالے گئے اور کیسے وہ واپس آئے۔ جو اہل تحریف اور تعطیل، جو لوگ اللہ کی آیتوں میں تحریف کرتے ہیں اور جو معطلہ جو عقیدہ ہے جن کا، جو اللہ کی صفات کو معطل قرار دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بی آیونینا کا مطلب رویت ہے، یعنی صرف دیکھنا، آنکھ کا کوئی وجود نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا اس بات ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ آنکھ جسم کا ایک جز یعنی حصہ ہے، اگر ہم اللہ کے لیے آنکھ ثابت کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم اس کے لیے تجزیہ اور جسم ثابت کر رہے ہیں اور یہ ممنوع ہے۔ آنکھ کا ذکر صرف رویت کی تاکید کے لیے ہے، گویا کہ ہم تجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہماری آنکھیں ہوں، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ جیسے ہماری آنکھیں ہوں، رویت یعنی آنکھ نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی، بس ایک دیکھ رہے ہیں جیسے آنکھیں دیکھتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے انکار کرتے ہیں جو تحریف کرنے والے فرقے ہیں یا معطل کرتے ہیں جو اللہ کی صفات کو. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو تم کہتے ہو یہ غلط ہے، تمہارا یہ موقف کئی وجوہات کی بنا پر غلط ہے. پہلی وجہ یہ کہ تمہارا یہ کہنا ظاہر قرآن کے خلاف، یعنی قرآن کے جو ظاہر معنی ہو رہے ہیں اس کے خلاف ہے. دوسری وجہ کہ یہ اجماع سلف کے خلاف ہے، یعنی جو جتنے بھی پہلے ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں انہوں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا. اور تیسری وجہ کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ آنکھ سے مراد صرف رویت دیکھنا ہے. اور چوتھی وجہ، جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے آنکھ ثابت کرے اور ہم اس سے رویت مراد لیں، تو اس لیے لازم آئے گا کہ وہ اس آنکھ سے دیکھتا ہے، اس وقت آیت میں اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ آنکھ حقیقی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھنا یہاں ثابت ہے تو مطلب وہ دیکھنا آنکھوں سے ہی ثابت ہوتا ہے نا، اور کس چیز سے دیکھنا ثابت ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تمام باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھیں ہیں اور اس کا اثبات ہے، ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ہم کو اس پر ایز اٹ از ایمان لانا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنی آنکھوں کا اثبات کیا ہے تو اس سے مراد آنکھیں ہوگی. دیکھیے، ایک ہوتا ہے رویت یعنی دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، جس کو ہم ایک طرح کہتے ہیں کہ بصیرت کی نظر سے میں دیکھ رہی ہوں، ہم کہتے ہیں کہ میں آگے کا سوچ رہی ہوں، ایسا جملہ ہم کہتے ہیں. تو انہیں ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتی وہ چیز، لیکن ہم تصور کرتے ہیں. تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر رویت نہیں ہے، کہ رویت مطلب بغیر آنکھوں کے دیکھنا. اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں تو ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے. آپ جب سوچ رہے ہیں کہ بس یہ ایک ہی جملہ سوچ لیا کریں کہ کوئی پتا نہیں گرتا، لیکن اسی کی اسے خبر ہوتی ہے. سبحان اللہ، دنیا میں کتنے پتے ہوں گے آپ سوچیے، کتنے درخت. سبحان اللہ، یہ تو آیت ہمیں ایسے ہمارے دلوں کو جکڑ دیتی ہے جیسے نا کہ بس ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو خشیت ہم پر طاری ہوتی ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کو اس کی خبر ہوتی ہے. سبحان اللہ، کیسا ہمارا رب ہے، کیسی قدرت کاملہ کا مالک ہے. سبحان اللہ، ہمارا رب، ہماری زبانیں تو عاجز ہیں اس کی تعریف کرنے سے. اور سمندر سارے اگر سیاہی بن جائے، انک بن جائے، اور سارے درخت قلم بن جائے، تو بھی اس کی باتیں ختم نہ ہو، اس کی تعریف ختم نہ ہو. سبحان اللہ، اس رب کے سامنے ہمیں کیسے کھڑے ہونا چاہیے، کیسے جھکنا چاہیے، کیسے ہم پر اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی خشیت طاری ہونا چاہیے. لیکن آج ہم کتنے غافل اور کتنے بے پرواہ ہیں. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا برا حال ہوتا ہے ہمارا، جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. کچھ گھنٹوں کے لیے سب طرف سے منہ موڑ کر اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد میں بیٹھیں اور گزاریں، سب فکریں چھوڑ دیں، ٹرن آف کر دیں اپنے موبائل، اپنے سارے جتنے گیجٹس ہیں، صرف اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، اس کی خشیت اپنے دل میں پیدا کریں. اور واقعی میں سرکشی نے کر دی ہے، دھندلے نقوشے بن لگی، اور سجدے میں گریں، لوہے جبھی تازہ کریں. اتنے ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں ہم، اتنے ہر 10-15 منٹ نہیں گزرتے موبائل دیکھنا ضروری ہے ہمارا، اتنا ایڈکٹ ہو گئے ہم، اتنا ایڈکٹ ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کی. اور ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کا تو حال ہی بہت برا ہے، وہ تو ایک منٹ کے لیے بھی موبائل ہاتھ سے رکھنے کو تیار نہیں. کم از کم ہم جیسے جو ابھی اس ایج میں ہے، کم از کم تھوڑا اس میں کم انوالو، لیکن نئی جنریشن تو بہت ہی زیادہ انوالو ہے. کیسا، یعنی بس اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرتے رہنی چاہیے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنا، اللہ کی یاد کرنے والا بنا. تو یہ جو انی مغلوب فانتصر، نوح علیہ السلام کی شکایت تھی اللہ تعالیٰ سے، یہ سمجھ اپنی قوم کے لیے قوم کی شکایت تھی اللہ تعالیٰ سے کہ بس اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما، دعا بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. تو ایسا نہیں کہ دعا آپ کو مشکل کے وقت یا مصیبت کے وقت پڑیں گے تو کام آئیں گی، نہیں. آپ کوئی بھی دعا کریے جو ربنا والی دعائیں ہیں، اور وحشت یا گھبراہٹ یا دشمن کے ڈر سے ڈرتے وقت، دشمن کے ڈر سے جب ڈرے اگر کوئی، تو اس کے لیے بھی دعا رسول اکرم نے سکھائی ہے، حسن المسلم میں موجود ہے، یا ربنا ظلمنا انفسنا، یا پھر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یا اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں کہ ہمیں کافر قوم کے لیے فتنہ نہ بنائے اللہ تعالیٰ، وہ دعائیں کریں آپ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت، اپنی ہیبت، اپنی عظمت پیدا کرے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھیں گے نہیں اور سمجھیں گے نہیں، وہ خشیت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتی. اور آپ خود بتائیے، کیا ہماری زبان کر سکتی ہے بھلا تعریف اللہ تعالیٰ کی؟ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اللہ کو. ہاں، لیکن ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی قدرت کاملہ کو پر پوری طرح یقین رکھتے ہیں الحمدللہ، کہ وہ جب زمین کو اپنے دائیں ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں لے لے گا. سبحان اللہ، سوچیں ہمارے رب کس قدرت کا مالک ہے، اس کی قدرت کاملہ کیسی ہے. سبحان اللہ. تو بس یہی سوچ کر پھر ہمارا ایمان اور بڑھتا ہے اور خشیت ہمارے اندر تاری ہوتی ہے. تو انہی سارے احساسات کو لے کر نماز کے اندر کھڑے ہوئیے کہ کوئی ادھر ادھر کا ہوش نہ رہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جس کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے، تو اس کی یاد کے لیے جب ہم کھڑے ہوں نماز میں تو ہم سارے خیالات جھٹک کر کھڑے ہوں کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی یاد ہی نہ رہے، صرف اپنے رب سے ہم راز و نیاز ہو۔ جیسے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو یہ تصور کرو کہ تمہاری یہ آخری نماز ہے، تو تمہارا دل نماز میں زیادہ لگے گا۔ یہ سوچ کے نماز پڑھو کہ تمہارے پیچھے موت کا فرشتہ ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، اور تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، یہ تصور کر کے نماز پڑھو تو تمہاری نماز میں خشیت بالکل ڈفرنٹ ہوگی۔ اور جب نماز میں خیال آ جائے تو نماز میں خیال کو جھٹکنے کے لیے لیفٹ سائیڈ میں تھتکا دے، جیسے تھو تھو کہتے ہیں نا، اس طرح تھوک نکلنا ضروری ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر دوبارہ نماز شروع کر دیں۔ وہیں سے دوبارہ تکبیر وغیرہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وساوس کا وہ توڑ کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور آئیں گے وسوسے نماز میں، کیونکہ آپ دیکھیں چور کہاں آتے ہیں، جہاں خزانہ ہوتا ہے وہیں آتے ہیں، تو شیطان کہاں آئے گا، جہاں ایمان ہے وہیں آئے گا۔ تو ہم خیالات کو بالکل، کیونکہ ہم تو انسان ہیں نا، ہمارے ذہن میں کئی خیالات ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں دماغ اور دل میں، تو ہم ان خیالات سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے، آئیں گے لیکن کو جھٹک دینا ہے، پھر اپنے ذہن اللہ کی طرف موڑ دینا ہے، ادھر ہم کو مڑ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی خشیت اپنے اندر ویسی طاری کر سکیں جیسے کہ اس کا حق ہے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔